خوشنود امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات
سورہ فاتحہ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں ہماری جان ہمارا مال ہماری آبرو عزت سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں جسے اگر اللہ طلب کرے ہم سے مانگے ہمیں اس کو دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے پروردگار عالم کا احسان ہے اس کا کرم ہے اور لائق شکر ہے یہ مقام جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں فرش عزا پر آنے کی اللہ نے توفیق دی اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم
محمد
اجل فرجهم.
اور ان کے فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اس پر شہزادہ پر تشریف لاتے ہیں اور ہم سب اس نیت سے یہاں آتے ہیں کہ بیوی کو اور ان کے فرزند کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینا ہے اور یہاں سے کچھ لے کر ہمیں اٹھنا ہے. بس جب اس نیت سے ہم یہاں آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ہم خالی ہاتھ یہاں سے واپس نہیں جائیں. اور جو لے کر اٹھنا ہے وہ معنوی اور روحانی تبرک ہے. جو چیز ہمیں لے کر جانی ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اہل بیت عصمت طہارت کا کوئی تبرک کوئی نذرانہ ہے, کیونکہ ان کا بتایا ہوا ہر ہر لفظ ہر ہر جملہ ہمارے ہدایت کا سبب فراہم کرتا ہے. خواتین گرامی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف شکلوں کے ساتھ پیدا کیا, مختلف زبانیں ہیں, مختلف طور طریقے ہیں, مختلف معاشرے ہیں, مختلف طرز عمل ہے, بہت سارا اختلاف ہے انسانوں کے اندر, گروہ ہیں, قبیلے ہیں, خاندان ہیں, یہاں تک کہ تھوڑا اور دور جائیں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو اختلافات ہمیں اپنے درمیان نظر آتے ہیں. تو انسان جو اتنے مختلف ہیں, کوئی مرد ہے, عورت ہے, کوئی عربی بول رہا ہے, کوئی فارسی بول رہا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, بہت سے اختلافات. اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى, ہم نے تمہیں خلق کیا ہے مرد اور عورت کی شکل میں اور ہم نے ہی تمہیں بانٹا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شعوباً وَقَبَائِلًا, گروہوں اور قبیلوں میں ہم نے ہی بانٹا ہے. اللہ ہی کا کیا ہوا ہے سب کچھ, پروردگار نے ہی یہ ساری تفریق رکھی ہے. پھر اللہ نے کہا لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم پہچانے جا سکو, تمہاری شناخت ہو سکے. یہ شناخت صرف اسی لیے نہیں ہے کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے, کس کی کیا زبان ہے, کس کا فیملی نیم کیا ہے, کس کا پیشہ کیا ہے, کون کیسے کماتا ہے, بلکہ یہ شناخت اس طرح بھی ہے کہ جب سب انسان ایک جیسے ہوں تو تقویٰ کا آزمائش کا مرحلہ, تقویٰ کی پہچان بھی نہیں ہوتی جب تک انسان کے اندر اختلافات نہ ہوں, انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہوں, انسانوں کی کردار میں اختلافات پائے جاتے ہوں, کسی کے اندر کوئی خوبی ہے, کسی کے اندر کوئی برائی ہے, کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے, دوسرا آدمی اسی صلاحیت کو نہیں رکھتا, اس کے اندر کوئی اور صلاحیت, بہت سا اختلاف کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب, جب سب مختلف صلاحیتوں کے مختلف چیزوں کے رکھنے والے ہوتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں, جب اس پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم جب گھومتے ہیں تو لگتا ہے دنیا بہت چھوٹی ہے. جب گھومنا شروع کرتے ہیں, انٹرنیٹ کی دنیا ہے آج, اس کمپیوٹر کے ذریعے بہت سے لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے ایک ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں, اور جب گھومتے ہیں دنیا کے اندر یا کراچی شہر کے اندر تو پتہ چلتا ہے کسی نہ کسی کا کسی سے کوئی نہ کوئی تعلق بن رہا ہے. سب سے بڑا تعلق تو ایمان کی طاقت کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب کو پھیلایا ہوا ہے. پھیلایا خدا نے تو ذکر حسین دنیا کے گوشہ و کنار میں پھیل گیا, پھیلایا پروردگار عالم نے تو انسانوں کی صلاحیتیں, ان کی قابلیتیں, ان کی استعدادیں پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں. تو جب یہ پھیلاؤ ہے اور یہ اختلاف ہے اور اس کے بعد ہماری آزمائش ہے. سب امیر ہوتے, سب کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا رزق دے دیتا تو امیروں کی آزمائش کیسی ہوتی؟ اگر سب کی صلاحیتیں ایک جیسی ہو جاتی تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے جو کم صلاحیت والے لوگ ہیں, جن کی صلاحیتیں زیادہ ہیں, وہ کمزوروں کی, ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں, ان کی آزمائش کیسے ہوتی؟ آزمائش کا چیپٹر بند ہو جاتا اگر سب ایک جیسے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت اور کسی کو بدصورت رکھ کے امتحان ڈال دیا اور کہا کہ خوبصورتی کے اوپر اترانا نہیں. اگر کوئی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے تو وہ غرور اور تکبر نہ کرے اپنی صلاحیتوں کے اوپر. یہ سب کچھ ہے تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے کہا لِتَعْرَفُوا, تاکہ تم پہچانے جا سکو کتنے پانی میں ہو, اگر ہم نے کچھ دیا ہے اور اگر نہیں دیا تو کتنا صبر اور شکر کرتے ہو, کتنے استقامت کے ساتھ زندگی کو گزار. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باکرامت, تم میں سب سے زیادہ بافضیلت, سب سے بڑا, سب سے اچھا, سب سے زیادہ مقرب اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوگا جو ان تمام اختلافات کے باوجود اپنے تقویٰ کی حفاظت کرے گا, اپنے آپ کو پرہیزگار بنائے گا، کسی غرور کا شکار نہیں ہوگا، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، کسی کے اوپر برتری نہیں جتائے گا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، لوگوں کی تصدیق نہیں کرے گا، ان کو برا بھلا نہیں کہے گا، ان کے اذیت و آزار کا سبب نہیں بنے گا، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھے گا۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو ساری آزمائشوں میں کام ہوگا اور کامیاب ہوگا اور پرہیزگار بنے گا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ خدا کا مقرب ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد
اللہ صلی اللہ
پرہیزگاری اور تقوی، یہ وہ دو، عربی میں تقوی اور اردو میں پرہیزگاری ترجمہ کیا جاتا ہے، جس سے ہم بہت زیادہ الحمدللہ آگاہ ہیں۔ اور جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں ایک حصہ، دو خطبات ہوتے ہیں، ایک خطبہ صرف تقوی کے موضوع پر دینا واجب ہے، لازمی ہے، کیونکہ یہ وہ صفت ہے جس کو اپنانا مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ اور اگر کوئی تقوی حاصل کرے گا، اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، تو ہی کامیاب ہو سکے گا۔ اگر ہم تقوی سے دور ہو گئے، بے تقوائی کے دائرے میں آ گئے، ہم نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، تو ہم خدا سے اور اہل بیت سے دور ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ تقوی، جس کا ترجمہ کبھی پرہیزگاری کبھی بچنا ہے، اس کی تعریف امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام نے فرمایا، اوامر الہی کو انجام دینا اور نواہی الہی سے پرہیز کرنا تقوی۔ بہت خوبصورت مختصر سی طرح، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو اگر انجام دیتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی تقوی کی، واجبات اور محرمات کی حد میں، اور جو محرمات ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے بچنا، اس کے بعد مکروہات سے اجتناب کرنا اور مستحبات کو انجام دینا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر پہلا کام کر رہا ہے تو جب تک کہ وہ مکمل طور پر 100% کبھی کوئی گناہ نہ کرتا ہو، جب ہی وہ مستحب کے دائرے میں داخل ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو غیر معصوم ہے گناہ کر سکتا ہے، لیکن جب تک انسان پہلے مرحلے میں کوشش نہ کرے، تو اسے دوسرے مرحلے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ایسا ہوا ہے، ہوتا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ لوگ مستحبات کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور محرمات سے بچتے ہی نہیں، گناہانے کبیرہ کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ تقوی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، بلکہ اہم ترین چیز، سب سے اہم مرحلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور گناہ سے بچنا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مستحبات عبادات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ ایک لقمہ حرام سے بچنا 2000 رکعت نماز سے افضل ہے، یہ حدیث رسول، تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھایا جائے کہ لقمہ حرام کی، جو گناہ ہے حرام پیسے کو کھانا، اگر ایک لقمہ، ایک پلیٹ میں کتنے لقمے ہوتے ہیں، کم سے کم کو بتایا گیا تاکہ ہم سمجھیں کتنی اہمیت ہے گناہ سے بچنے کی۔ ایک لقمہ حرام، ایک حرام نگاہ سے بچنا، جس کو شیطان کا تیر کہا گیا، اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ 2000 رکعت نماز کھڑے ہو کر کوئی پڑھے، کتنی زحمت ہوگی، کتنی مشقت ہوگی، کتنا ٹائم لگے گا۔ ایک لقمہ حرام سے بچنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے بنسبت 2000 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھے۔ سب سے زیادہ وہ شخص کامیاب رہے گا جو ہر وقت اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا اور اپنا محاسبہ کرتا رہے گا کہ کہیں میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی گناہ تو انجام نہیں پا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا فعل انجام دے دیا جو گناہ کے دائرے میں آ گیا ہو، کسی کی دل آزاری، کسی کو اذیت دینا، زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دینا جو غیبت شمار ہوتا ہو، تانا شمار ہوتا ہو، طنز ہوتا ہو، کوئی بھی کام ایسا ہو گیا، تو ہماری 2000 رکعت نماز ایک طرف سوچیے، اور یہ ایک لقمہ حرام۔ پروردگار عالم ہم سب کو تقوی کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق دے۔ مستحبات کی بھی کوشش کرنا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن سب سے اہم پہلا والا چیپٹر ذہن میں رہے کہ ہم واجبات ادا کر رہے ہیں، محرمات سے بچ رہے ہیں یا نہیں، تب دوسرے کو بھی ساتھ ساتھ انجام دیں۔ انسان کی قیمت، انسان کی قدر و منزلت تقوی الہی جو میرا پرانا موضوع یعنی جو پانچ مجالس تھے اس کے ساتھ مربوط ہے کہ اس دور میں زینبی کردار کیا ہے. دور عظیم میں زینبی کردار کے اہم ترین تقاضا یہ کہ ہم اور آپ تقوی حاصل کریں. جتنے متقی ہوں گے جتنے متقین بڑھیں گے اتنا امام کا ظہور نزدیک ہوگا. تقوی سے دور رہیں گے ہمارے گھروں کے اندر گناہوں گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے غیبت ایک دوسرے کو تنگ کرنا محلوں میں شیعہ ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہوں شیعہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا سبب ہوں اگر ایسا ہو یا نعوذ باللہ ایک خاندان ایک قبیلہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر اپنے آپ کو برتر سمجھے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے ابتدا اسلام سے بیان کر دی تھی. ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے کہ نہ کوئی لسانی فرق نہ کوئی خاندانی فرق نہ کوئی تجارت کا کون ملازم پیشہ ہے کون تاجر ہے کون کیسا اسٹیٹس رکھتا ہے یہ سب چیزیں متقین کے درمیان نہیں ہو سکتی. جو تقوی اختیار کر رہے ہیں وہ ایسی ذہنیت نہیں رکھے. جو ہماری ذہنیت ہے جو ہمارے دل کے اندر کی باتیں ہیں وہ تقوی کے مطابق ہونی چاہیے. اسی لیے مولا کائنات نے اس تقوی کو سمجھانے کے لیے بہت ساری ایسی احادیث بیان کی ہیں کہ ہم سمجھیں حقیقی تقوی کیا ہے. مولانا کا قیمت و کل امرین ما یحسنو بہت خوبصورت ہے یہ حدیث اور بار بار یاد کرنے کی. جب ہم تنہائی میں بھی ہوں کبھی اپنے گھر کے اندر کہیں پر بھی بیٹھے ہوں تو کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس کو ہم بار بار اپنے لیے ریوائز کرتے رہیں. سب سے اچھا معلم کہا گیا انسان کا اپنا نفس. جتنا ہم اپنے نفس کو سمجھائیں ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھاتا رہے کیونکہ مجلس تو ابھی ہے مجلس سے سوا دو مہینے اس کے بعد ممکن ہے آپ کو کئی کئی گھنٹوں ایک ایک ہفتے کچھ سننے کو نہ ملے. اب ان ایک ہفتے کے دوران میں جتنے گھنٹے آتے ہیں ہر لمحہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنے نفس کا معلم نہ بنے یعنی اپنے آپ کو مسلسل نہ سمجھاتا رہے تو پھر انسان شیطان کے دام میں پھنس جاتا. تو اپنا معلم بننا اپنے آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے. جو چیزیں ہم نے سنی ہوئی ہیں ان کو بار بار اپنے لیے دہرانا تنہائی کے موقعوں میں جب شیطان کے وسوسے آتے ہیں. مولا نے کتنی خوبصورت بات کہی قیمت و کلو امرن ما یا سنو ہوں کہ ہر انسان کی قیمت ہر شخص کی قیمت وہی کچھ ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. بہت خوبصورت جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں ہماری حیثیت ہماری وقت ہماری قیمت وہی کچھ. اب یہ بات ایک حدیث ہے لیکن اس کو اپلائی کرنا اپنی عملی زندگی میں کہ ہم دیکھیں ہم کیا پسند کرتے ہیں. ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ہم دوسروں کو آسائش دیں یا دوسروں کو تکلیف پہنچائیں. ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ہم اپنے لیے پروٹوکولز کے قائل ہوں یا اپنے لیے توازوں کے قائل ہوں. اگر ہمارا نفس ایسا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں یہ اچھا لگتا ہے لوگ ہمارے آگے پیچھے پھریں ہماری جوتیاں سیدھی کریں ہمارے سامنے جھکیں ہمارے ساتھ بہت عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں اور یہی کام ہمیں دوسروں کے ساتھ کرنا پسند نہیں آتا اگر متوازن نہیں ہے. جو بھی شخص اپنی اصلاح کر رہا ہے جو شخص اپنے آپ کو اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے وہ جان لے گا کہ ہمارے نفس کی خرابی کیا ہے. ہم متکبر ہیں کہ ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ دوسرے تو ہمارا احترام کریں لیکن جب دوسروں کے مقابلے میں کام کرنے کی باری آتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسے جھکیں کسی کے سامنے اچھا نہیں لگتا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نفس کی برائی. ہمیں پسند ہے کہ دوسرے ہمارا احترام کریں. ہر چیز جو ہمیں پسند ہے وہی ہماری حیثیت ہے وہی ہماری قیمت. اگر ہمیں پسند ہے جیسے پہلے دن میں نے حدیث سنائی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا امام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو مومنین کو دے کر اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت اپنی ذات کے اوپر. کیونکہ اگر اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے خود محبری کا خود غرضی کا شکار انسان خواہشات نفس کا پیروکار. جیسے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. کیا مطلب اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہو؟ یعنی جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کی بات انسان مانتا ہے وہ اس کا خدا ہوتا ہے، جس کی بات سنتا ہے انسان وہ اس کا خدا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے نفس کی بات سنتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں کھاؤں تو کھا لوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں بولوں تو میں بولوں، میرا دل چاہ رہا ہے کسی کو باتیں سنا دوں تو ہم باتیں سنا دیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے کسی سے پیسہ روک لیں تو ہم پیسہ روک لیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے کسی کو دے دیں تو ہم دے دیں، یہ نہ دیکھے کہ حق کس کا ہے، یہ نہ دیکھے کہ ظلم کیا ہے حق کیا ہے، کون مظلوم ہے کون حقدار ہے، اللہ نے کس کے لیے کیا حق بیان کیا. یہ دل والی بات ہے، خدا نے کہا کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا، یہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے بلکہ خواہش کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے. جس سے زیادہ دوستی ہے، جو پسند آ گیا اس کے لیے کریں گے، اور جس کا حق ہے اس کے لیے نہیں کریں گے، جو واقعی میں حقدار ہے اس کے لیے نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نفس پرست، ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا چیز اچھی لگتی ہے، اور جس کو جو چیز پسند ہے اس کی حیثیت وہی ہوگی. لیکن اگر کسی کو پسند ہے کہ ہمارا مال ہے کہ ہم سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کی راہ میں دیں، اس کی حیثیت وہ راہ خدا میں دینے والی ہو جائے گی. اور راہ خدا میں اگر کسی ایک مدد کرنے والے کو ہم دیکھیں کہ ایک شخص کی مدد کی، ایک شخص کی ایک دفعہ حاجت پوری کی، تو 70 حج اور عمرے کا ثواب اس شخص کو ملے گا. کتنا خداوند نے اس کام کی عظمت کو اور برکت کو بتا دی، کتنی زیادہ اہمیت. عزاداری الحمدللہ ہماری شہرہ کے حیات، جو ہماری شناخت بھی ہونی چاہیے، ہماری پہچان کہ ہم عزاداری کیسے کر، اس عزاداری میں آنے کے طریقے، اس عزاداری میں بیٹھنے کے طریقے، ہمارا لباس، ہمارا طرز عمل دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی گواہ پوری دنیا، پوری دنیا گواہ ہے کہ شیعہ عزاداری میں بہت مال خرچ کرتے ہیں، تبرکات میں، نظر و نیاز میں مال خرچ ہوتا ہے، اس بات کی گواہی دی جاتی. گواہی دینی چاہیے پوری دنیا کو کہ شیعہ عزاداری میں سادہ لباس بھی پہنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نفس پرستی نہیں کرتے. جب ہم عبادت کے لیے آ رہے ہیں، جب ہم بیوی کو پرسا دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہماری خواہشات ایک کنارے پر ہونی چاہیے. جس کی خواہشات کنٹرول میں، وہ اپنے لیے بہت مہنگی چیزیں نہیں پسند کرتا. سیرت اہل بیت اس وقت کہا کہ بی بی سیدہ نے اپنا لباس عروسی، شادی کا لباس پہلی رات میں نفاق کر دیا تھا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خواتین کو کتنی محبت ہوتی ہے ان چیزوں سے جو ان کی شادیوں کی ہوتی ہیں، جو بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں، بہویں بھی آ گئیں، پوتے پوتی بھی ہو گئے، تو وہ ایک ایک لباس اور ایک ایک چیز نکال کر دکھائیں گے کہ یہ جو ہے وہ میرا فلاں فلاں وقت کا کپڑا ہے، یہ اس چیز کی یادگار ہے، وہ اس چیز کی یادگار ہے. یہی کام، یہ بھی نفس پرستی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس میں کچھ حسن و خوبی ہوتا تو بیوی اپنا وہ لباس نہ دیتی، چند دن کی بھی یادگاری نہیں رکھی جناب سیدہ نے، بلکہ اسی رات دے دی، ایک 24 گھنٹے کی بھی یادگاری نہیں رکھی. کیوں؟ کیونکہ دینے میں فضیلت ہے، اور اس دینے سے محبت کرنا کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں، ان لوگوں کو جو دیں جو مستحقین ہیں، ان کو دیں جن کا حق بنتا ہے، یہ کام وہ بہترین کام جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، وہ دینے سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اپنی ذات کی فکر میں نہیں لگا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آرائش کر کے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے مجلسوں میں ایسے بیٹھیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو حیران ہو جائیں. اب یہ دید جب چینج ہوگی، معاشرے کی نگاہ، ہم کیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یقین مانیے جس دن سادگی کو سب نے خوبصورتی کے عینک سے دیکھنا شروع کر دیا، تو پورا معاشرہ اس شخص کو زیادہ با فضیلت سمجھتا ہو، زیادہ اچھا سمجھتا ہو جو جتنا زیادہ سادہ ہو، تو اس دن سے سادگی رائج پائے گی. کیوں سادگی رائج نہیں پاتی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو ہم نے ابھی تک سمجھا نہیں، اپنے دل میں اتارا نہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں زیادہ بڑا انسان وہ ہے جو معاشرے میں زیادہ بڑا سمجھا جائے، اور زیادہ بڑا کون سمجھا جائے گا؟ جس کا لباس اچھا ہوگا، جس کی جولری اچھی ہوگی، جس کے جوتے اچھے ہوں گے، جس کے پاس برانڈیڈ چیزیں ہوں گی، جس کے گھر میں ایسا ہوگا، جس کے طور طریقے ایسے ہوں گے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے منفرد انداز سے دیکھا جائے گا. جب سب لوگ اس شخص کو زیادہ باکرامت سمجھنے لگے جو زیادہ سادہ ہے، تو سادگی معاشرے میں رائج ہو جائے گی. برائی سمجھی جانے لگے مجلسوں میں آنا، ایسے جیسے کہ بعض مجالس میں لوگ آتے ہیں، یہ بہترین لباس ہے، عمدہ لباس ہے، تنگ لباس، کچھ چیزیں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر تبدیلی اچھی بھی نہیں ہوتی. حجاب کا معلوم ہوا تقلید کرنے کے بعد کچھ سالوں پہلے، یعنی 30-35 سال پہلے، لوگوں کو اندازہ ہوا کہ چہرہ کھولنا جائز ہے، ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پردہ کرنا یہ ہے کہ انسان اپنا چہرہ بھی چھپائے. اور جب تقلید رائج ہوئی، سب کے درمیان رواج ہو گیا تقلید کا، لوگوں کو پتا چلا کہ چہرہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب بھی بعض لوگ جو مراجعین کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تقلید کو نہیں جانتے، وہ روایتی پردے کو ہی پردہ سمجھتے ہیں. اگر چہرہ نہیں چھپایا تو پردہ نہیں ہوگا. بہرحال پردے میں چہرے کھولنے کا جب جواز آیا اور یہ پتا چلا کہ لباس اگر ڈھیلا ہو اور چادر نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ چادر نہ ہونے کے بعد لباس تنگ بھی ہونے شروع ہو گئے. ایک مکنہ ہے یا اسکارف ہے اور اس کے ساتھ ہم نے وہ لباس جو تنگ لباس ہے پہن لیا، اور پھر دوپٹہ ایک اوڑھ لیا، یا گاؤن ایسا پہن لیا جو جسم سے چپکا ہوا ہے، جس میں جسم کے اعضاء و جوارے نمایاں ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں. اس طرح سے مجلسوں میں آنا یا عام طور پر بھی پھرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ خواتین ایسے کپڑے پہنے، یا اسی طرح سے مجلسوں کے اندر فیشن زدہ کپڑے پہننا. مجالس میں ہم آئیں اور فیشن کا اظہار ہو، مقابلہ ہو، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. مجلسوں کا ماحول ایسا، اتنا سادہ، اتنا پروقار، اتنا مقدس ہونا چاہیے کہ کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہو کہ کس نے کیا پہنا ہوا. اور اگر کوئی شخص ایسا نظر آ رہا ہو جو نمایاں ہو رہا ہو کپڑوں کی وجہ سے، اپنے لباس کی وجہ سے، تو لوگوں کو اس کو برائی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. جب سب لوگ اپنی ایسی دید بنا لیں گے، جن معاشروں میں، جن گھرانوں میں، جن خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، وہاں سادگی رائج ہو جائے. جہاں پر لوگ دیکھ رہے ہوتے بری نگاہ سے اس شخص کو جو اتنا عجیب و غریب نظر آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نگاہ پیدا کرنے کی اور اپنے بارے میں بھی یہی نگاہ رکھنے کی کہ ہم ایسے بنے جو اہل بیت عصمت و طہارت نے پسند کیا ہے. ہم وہ چیزیں پسند کریں جو اہل بیت عصمت و طہارت نے پسند کی، دینے کو پسند کرے اور لینے کو پسند نہ کرے. لینا بھی اچھا ہے، لیکن زیادہ دینے کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے. اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو اسے انسان قبول کر لے. خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دینے والوں میں بنے. اور اہل بیت عصمت و طہارت نے ان ہاتھوں کو دعا دی ہے جو لے لیتے ہیں، جن کو دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ وہ ہے جن کے ہاتھ میں جانے سے پہلے پروردگار عالم کے پاس یہ چیز ہماری پہنچ جاتی ہے، پروردگار عالم قبول کرتا ہے. اگر آپ کا ہاتھ دینے والا ہے تو اس بات کے اوپر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کو دینے کی توفیق عطا کرے، اور ان لوگوں میں شمار کرے جن کا دینا قبول بھی ہو. لہذا اہل بیت عصمت و طہارت کے طریقوں کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو تحائف دینا، اسی طرح سے جو ذکر کرنے والے ہیں، مرثیہ پڑھنے والے ہیں، ان کو دینا، یہ وہ طریقے تھے جو اہل بیت عصمت و طہارت نے رائج کیے، جس سے معاشرے میں محبتیں بھی ایجاد ہوتی ہیں. اپنی سوسائٹی میں اہل بیت عصمت و طہارت کے چاہنے والوں کے درمیان، خصوصاً جس جگہ سے بنیاد ہوتی ہے معاشرے کی، گھر، محبت کا رواج دینا. یہ رواج بہت خوبصورت چیز ہے، جس چیز کا رواج ہو جائے وہ بہت آسان ہو جائے. محبت کا رواج دینا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور محبت وہ جذبہ ہے جس کو اہل بیت عصمت و طہارت نے عمل کر کے دکھایا. کتنی محبت تھی رسول اللہ کو امام حسن اور امام حسین سے. نبی اکرم ان بچوں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ بچوں کے لبوں کو بوسا دے رہے ہیں، رخساروں کو بوسا دے رہے ہیں، ان کو اپنے کاندھوں پر سوار کر رہے ہیں. اور یہ ناز برداری کرنا جب لوگ دیکھتے تھے، سوال کرتے تھے رسول اللہ سے کہ کیسا عجب محبت کا منظر ہے. اور یہ بھی کہا کرتے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کہ کتنی بہترین سواری ہے. رسول اللہ کہتے تھے یہ نہ کہو کہ بہترین سواری ہے، بلکہ یہ کہو کہ بہترین سوار. ان کی عظمت کیا ہے، یہ کتنے عظیم ہیں. اتنی محبت چھوٹے چھوٹے بچوں سے عمل میں کر کے دکھائی. اور کبھی اگر کسی نے تانا دیا، محبت کو دیکھ کر لوگوں نے
ताना दिया, हंस किया, हमेशा ऐसा होता है। या रसूल अल्लाह हमारे भी बच्चे हैं, हम तो इतनी मोहब्बत नहीं करते उनसे, हम तो ऐसा प्यार नहीं करते। तो नबी अकरम ने उस अरब से ये कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम को उठा लिया, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे कल्ब से रहम खत्म कर दिया। जिसके दिल में रहम होता है वो इजहार मोहब्बत करता है, जिसके दिल में रहम होगा वो मोहब्बत देगा। कल भी मैंने एक तुक्का ये कहा था कि हम जो अपने बच्चों को देते हैं वो सबसे अहम चीज ये है कि हम उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत आदाब, और एक चीज ये जो अल्लाह ने फितरत में खल्क किए इंसान, फितरत से दूर हो गया वो शख्स जिसके कल्ब में मोहब्बत का जज्बा नहीं। दूसरों से गैरों से भी मोहब्बत करना फितरी अमल, और मेहरबानी रखना अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ये भी एक फितरत की अमल है। जिसकी फितरत खराब हो गई वो मोहब्बत नहीं करेगा, वो गोशे किनारे में जाकर बैठेगा, वो मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा। मोहब्बत वो जज्बा है जो देना और लेना बिलमुकाबिल चलता है, ईमान की बुनियाद पर हो, घर के अंदर हो, रिश्तेदारों के अंदर हो। इसका ईजाद करना सबसे ज्यादा खवातीन के सर पर, औरतें जो माशरे में मोहब्बतों को ईजाद कर, मोहब्बतें भी ईजाद की जाती हैं और नफरतें भी ईजाद की जाती हैं हमारे अपने हाथ में। तब जितना हुस्न सुलूक करेंगे, जितना अच्छा बर्ताव करेंगे, उतनी मोहब्बतें बढ़ेंगी। जितना हमारे अंदर देने का जज्बा होगा और लेने का कम होगा, उतनी मोहब्बतें ज्यादा होंगी। दूसरों से तवक्कात कम रखना और खुद अपने फराइज के ऊपर ज्यादा गौर रखना, इससे मोहब्बतों में इजाफा होता है। और दूसरों की बातों को दरगुजर करना, अगर हम कुल अखलाक को उठाकर देखें कि अल्लाह ताला ने कौन कौन से गुनाह बताए, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने गइबत के लिए कहा गइबत ना करो, क्यों कहा गइबत ना करो, फलसफा क्या है? गइबत ना करने से क्या फायदा होगा? हमारा ही फायदा है। गइबत अगर हम करते हैं तो हम चार लोगों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करवा देते, दो लोगों की लड़ाई करवा देते हैं, दूसरों के दिलों में बुराइयां बिठा देते हैं। बात जब इधर से उधर होती है तो बहुत सारी खराबियां ऐसी पैदा होती हैं जो इज्तमाही खराबियां। नहीं करेंगे गीबत, जबान पे कंट्रोल रखेंगे, अपनी जबान को बंद रखेंगे, अमानतदारी करेंगे। जो अमानत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और बार बार कहा गया कि शिया अमीन होता है, मोमिन अमीन होता है, ये सिर्फ पैसे का अमीन नहीं होता, चार रुपए अगर किसी के हैं तो उसको वापस कर दे, बल्कि अमानत का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों में जो राज हमारे पास है हम अमीन। जबान पर अगर हमने कंट्रोल रखा, गइबत नहीं की, तो मोहब्बतें ईजाद होंगी, नफरतें ईजाद नहीं होंगी। बल्कि बहुत जगहों पर इस्लाम ने इतनी ताकीद की कि अगर दो मियां बीवी लड़े बैठे हैं और दोनों के अंदर बहुत इख्तलाफ है और झूठ बोले बगैर गुजारा नहीं होगा, उस जगह पर कहा कि झूठ बोलो, इनकी सुलह करवाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़ता है तब झूठ बोल लो। कितना बड़ा गुनाह है, कबीरा है झूठ, लेकिन अल्लाह ताला इतना पसंद करता है कि दो मोमिनीन आपस में सुलह कर ले, लौजैन के दरमियान सुलह हो जाए। शौहर के लिए कहा गया, आप लोग देखिएगा अखलाक की किताबों में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, एक शिक ये है कि अगर बीवी ऐसी हो जो बहुत ज्यादा खराब हो, जो समझने वाली ना हो, हर तरह की औरतें होती हैं, और जिससे झूठा वादा करना पड़ जाए, तो जायज है ऐसी बीवी के साथ झूठा वादा करना, उसको ठंडा रखने के लिए, उसको राम रखने के। क्यों कहा गया? परवरदिगार आलम को माशरे की, पूरे इज्तमा की, पूरे सोसाइटी की फलाह और बहबूद चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला ने इतनी पाबंदियां लगाई। जितने अखलाकियात है वो हम सब की भलाई के लिए, हमारी इस्लाह के लिए। औरतों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई परवरदिगार आलम ने, तकवा मौजू है, और छोटी छोटी मिसालें दे रही हूँ मुख्तलिफ जहाज से कि खवातीन के लिए बीबी सैयदा ने बेहतरीन रिवायत, बेहतरीन रिवायत है जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ने फरमाया कि तकवा औरत का बेहतरीन लिबास, औरत के लिए सबसे अच्छा लिबास तकवा, और हया और इफ्फत औरत का बेहतरीन सेवर। ख्वाहिशात का मामला ऐसा है कि हर औरत के दिल में, हर शख्स के दिल में ख्वाहिशात होती है। ख्वातीन में जिस चीज की ज्यादा ख्वाहिश होती है वो तो जेवरात और लिबास है। ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा उभरती है, खुसूसन जब لڑکیاں بالغ ہو رہی ہوتی ہیں، 11-12 سال کا سن ہے، وہ خواتین جن کی نئی نئی شادی ہوئی بھی ہے، یہ خواہش اپنے اور زیادہ ہوگی. اور جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا اس کے دل میں یہ خواہش اور زیادہ ہے، جس نے کنٹرول کر لیا اس خواہش کو دبا لیا سادگی کے انداز میں. بیوی نے اسی لیے بیان کیا کہ لباس جس کا کام زینت دینا ہوتا ہے، لباس کا کیا کام، جس کو پہن کر انسان خوش ہوتا ہے، زینت دیتا ہے، چند لوگوں میں بیٹھتے لوگ اس کا لباس دیکھ رہے ہوتے، کوشش بھی ہے، حفاظت بھی ہے، اور زیادہ تر جو مقصد ہوتا ہے سب سے زیادہ اچھے لباس کا، مہنگے لباس کا، شادیوں کے لباس کا، وہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، زینت کا مظاہرہ ہوتا ہے. بیوی نے فرمایا تقویٰ جو ہے وہ بہترین لباس، وہی کام تقویٰ بھی کرے گا جو کام لباس میں کرنا ہے. جیسے لباس زینت بنتا ہے اس پر انسان فخر کرتا ہے، اگر کوئی متقی ہو جائے پروردگار عالم اس کو سر بلند کرے گا. تقویٰ اختیار کرے، جناب سیدہ نے فرمایا کہ وہ تقویٰ اختیار کر کے اپنی گردن اونچی رکھ سکتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہوگی، لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے. ان تمام چیزوں کے پیچھے بھی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لباس پہنے تاکہ لوگ ہمیں پسند کریں. لباس اگر ایسا ہو لوگوں کے درمیان عزت ہو، لباس اگر اچھا ہو لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہم عزت کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیٹھ سکیں. بیوی نے اسی لیے بیان کیا کہ تقویٰ بہترین لباس ہے، کہ اگر تقویٰ ہے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور معاذ اللہ بہترین لباس ہے، مہنگے سے مہنگے لباس ہیں، اچھے سے اچھے لباس ہیں، اور اس کے ساتھ بے تقوائی ہے. عام محافلوں میں، شادیوں میں، مجلسوں میں، کہیں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگ میں ہم بیٹھتے ہیں اور یوں پہن کر جاتے ہیں کپڑے کہ لوگ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ تقویٰ نہیں ہے، تو جناب سیدہ کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں یہ عورت بہت غریب، مفلس، نادار اور عیبدار، بہت زیادہ پست ہے. بی بی نے کہا قیمت و کل عمران، ماں یا سنو، بس جس عورت کی نگاہ میں لباس کی اہمیت ہے اس کی حیثیت یہی، زیورات کی اہمیت یہ، محبتیں کم کرنا، ادھر سے خواہشات کی محبتوں کو کم کرنا یہ ہمارا فرض ہے. یہ دین نے ہمیں سکھایا خواہشات کو کم کرو، جتنی بڑھاتے جائیں زیورات کی اور لباس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. جب تک سادگی کو اپنا نصب العین نہیں بنائیں گے محبتیں کم نہیں ہوں گی. ادھر سے محبتیں کم ہوں گی تو روح کی تشنگی کی محبتیں زیادہ بڑھیں گی. روح کو کیا چاہیے؟ جیسے کہ علم ہے، علم کی محبت، علم کی بھوک، علم کی پیاس اسی وقت بڑھے گی جب ہمارے دلوں سے زیورات کی اور لباس کی محبت کم ہوگی، تبھی ہمیں پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہوگا. جس کو پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ پڑھنے لکھنے کے شائق ہیں وہ ایسی چیزوں کے اندر گرفتار نہیں ہوتے، ان کو فرصت نہیں ہوتی اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھنے کی اور ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے کی اور کپڑے بنانے کی اور فیشن کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ ان کا رجحان تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. اور جس کو اللہ کی جانب بڑھنا ہے، خدا کا مقرب بننا ہے، بی بی سیدہ کا مقرب بننا ہے، اس کو ادھر سے خواہشات کو کچھ کم کرنا ہوگا. جیسے جناب سیدہ نے کہا کہ حیا و عفت بہترین زیور. جب حیا و عفت آ گیا تو پھر عورت کے لیے کسی اور زینت کی میں نہیں کہہ رہی نہیں ہے، محدود کی ہے، حدود دی ہے، لمیٹڈ زینت ہے. گھر کے اندر بعض جگہوں پر اگر نہیں ہے تو اس کی خواہش نہ کی جائے. مثال طور پر کسی عورت کے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ کہ وہ زیورات بنائے، نہیں ہے اتنا پیسہ کہ وہ میک اپ کی چیزیں خریدے، نہیں ہے اس کے پاس اتنا پیسہ کہ وہ ویسے لباس پہنے جیسے شادیوں میں لباس پہنے جاتے ہیں. اگر جناب سیدہ کی پیروکار ہے اس کے دل میں کبھی احساس کمتری پیدا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بی بی سیدہ نے کہا کہ بہترین زیور شرم ہے، ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی اس کے بغیر، انکمپلیٹ فیل نہیں کرے گی اپنے آپ، بلکہ کمپلیٹ فیل کریں گے. شرم ہویا بہترین زیور ہے. اور جب شرم ہویا آ گیا اس کا مظاہرہ بھی ہوگا. جس کے پاس شرم ہویا ہے وہ تنگ گاؤن نہیں پہنے گا. شرم ہویا کا تقاضا یہ کہ آپ ڈھیلے لباس پہنے. شرم ہویا کا تقاضا یہ کہ جہاں تک بازو چھپانے وہاں تک ہم بازو چھپائیں. شرم ہویا کا تقاضا یہ کہ ہم اپنی نگاہوں سے حیا اور عفت کا مظاہرہ کریں. شرم ہویا کا تقاضا یہ کہ وہ قج ادائیاں جو عورتیں کرتی ہیں بعض اوقات وہ نہ ہوں. شرم و حیا گھروں کے اندر بھی ظاہر ہوگی. بہت سے نامحرم رشتے دار گھر کے اندر بھی آتے، شرم و حیا صرف سڑک پر نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر بھی. اور گھر کے اندر فسادات زیادہ ہوتے بہ نسبت سڑک کے. گھر میں جو ہے وہ دیور ہیں, جیٹھ ہیں, ماموزاد بھائی ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, کزنز ہیں, ہمسائے ہیں, بہت سارے ایسے نامحرم مرد جن کا آنا جانا رہتا ہے. دروازے کے اوپر آپ کے کئی لوگ آتے ہیں, کوئی کسی کام سے آ رہا ہے, کوئی کسی کام سے آ رہا ہے. شرم و حیا اگر دل میں ہے تو اس کا مظاہرہ ہر جگہ پر ہوگا. وہ عورت جو پردے کو مکمل طور پر شرم و حیا کے دائرے میں کر رہی ہے, انجام دے رہی ہے, اگر دروازے کے اوپر کوئی ڈاکی آتا ہے, کوئی دودھ والا آتا ہے, کوئی اور شخص آتا ہے, دروازہ کھولنے کے لیے بھی آئے گی تو احتیاط کرے گی چادر ہماری پوری ہو, پیروں کے اوپر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے. پیروں کا بھی پردہ ہے. جن کو خیال ہوتا ہے, لحاظ ہوتا ہے, وہ پھر اپنے ہاتھوں کو بھی اس طرح سے چھپاتے ہیں. کچھ دینا ہوتا ہے کسی کو, خط دینا ہے, کاغذ دینا ہے, پیسے دینے ہیں, اس طرح سے دینے کا انداز ہو کہ کوئی لمس کا کسی طرح کا چانس نہ ہو. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ بی بی سیدہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جیسے جناب سیدہ نے حجاب کو دکھایا اور سمجھایا, جتنا ہم پر واجب ہے اس حد تک ہم عمل کریں. اور یہی وہ چیز ہے جس کی حفاظت کرنا, حجاب کی, عفت کی حفاظت کرنا ہمارا جہاد, عورت کا جہاد ہے, عورت کے لیے جہاد ہے. اور مشکل کام ہے, میں پریکٹیکلی اس بات سے اقرار کرتی ہوں, مشکل کام. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں شیطان اسی کام میں حجاب کے نام کے ساتھ ساتھ گناہ ڈالتا رہتا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز رائج ہوئی کچھ عرصے پہلے, لائٹ میک اپ جائز ہے, اور وہ لائٹ میک اپ کے نام کے اوپر لوگوں نے اچھا خاصا میک اپ کیا, لائٹ میک اپ کے نام. جبکہ لائٹ میک اپ کا مطلب یہ ہے, وہ لائٹ میک اپ جائز ہے جس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے. اگر آپ کا میک اپ چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے تو یہ لائٹ میک اپ نہیں. مثال طور پر کسی کے چہرے کے اوپر کوئی ایسا عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے, آپ کو اپنی اسکن ایک کلر کرنے کے لیے آپ نے ایک ایسی چیز لگائی, لوگ دیکھ کر آپ کو بیمار نہ سمجھے, افسردہ نہ سمجھے, ایک جیسا آپ کا کلر ہو گیا, چلے صحیح. لیکن اگر لپسٹک لگائی ہوئی ہے, آنکھوں کا میک اپ کیا ہوا ہے, جس کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہے میک اپ ہے, لائٹ میک اپ نہیں ہے, حرام ہے, گناہ. ایسے گاؤن, ایسی شرٹس اور ایسے اسکارف جس کے اوپر کام بنا ہوا ہے اور جو جلوے توجہ کر رہے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے, حرام ہے ایسے لباس پہننا خواتین کے لیے. اور خصوصاً اگر مجلسوں میں آ رہی ہیں تو وہ گناہ بھی ہے اور مجلس کے تقدس کو ختم کرنا بھی, دو غلط چیزیں ہم ایک ساتھ انجام دے رہے ہیں. بجالے سے اذا میں آنا, خصوصاً مجلسوں میں, جلوسوں میں اچھے طریقے سے, باوقار طریقے سے یہ شیعوں کا اصول ہونا چاہیے. بی بی سیدہ نے جس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کی, اس میں بیوی نے اپنے بچوں کو اجتماعی اصول سکھائے. امام حسن علیہ السلام درود بھیجے گا, دعا مانگنے کا طریقہ بہت مشہور اور معروف واقعہ امام حسن علیہ السلام کا, اور یہ نزدیکی دکھاتا ہے ماں اور بیٹے کی. اس گھر کے انداز اور طریقے ایسے کہ گھرانے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ اہل بیت اس میں طہارت کسی ایک فرد کی عکاسی نہیں کر رہے بلکہ پورے اجتماع کی. گھرانے کو دکھایا پروردگار عالم نے کہ رشتوں کو دیکھ لو, نواسے اور نانا کا رشتہ کیسا ہے, ماں اور بیٹے کا رشتہ کیسا ہے, بھائیوں کا رشتہ کیسا ہے, میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہے. ایسے ہی رشتے ہمارے گھروں کے اندر بھی قائم ہونے چاہیے. امام حسن اپنی مادر گرامی کو پورے رات دیکھتے ہیں اور یہ کام ہر بچہ کرتا ہے, یہ تربیت ہو رہی ہے بچوں کی اور ہر بچہ یہ کام کرتا ہے. بچے اپنی ماؤں کو دیکھتے ہیں, ان کا ہر عمل دیکھتے ہیں. اگر ہم اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارا احترام کل کریں گے, اگر ہم اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں ہمارے بچے کل ہمارا احترام کریں. اگر ہم دینے والے ہیں, سخاوت ہمارے گھرانے کا اہم اخلاق ہے, کل ہمارے بچے بھی سخی ہوں گے. ہم خود کنجوس ہیں, کل ہمارے بچے بھی کنجوس نکلیں گے. اگر ہم غیبت کرنے والے ہیں, بچے بھی کل غیبت کرنے والے ہوں. بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ماں دعا کیسے کرتی, ماں کس کے لیے دعا کرتی ہے, دعا کا طریقہ کیا. امام حسن پوری رات سنتے رہے. جب صبح ہو گئی مولا نے پوچھا مادر گامی آپ نے پوری رات دعا کی, پوری رات دوسروں کے لیے دعا کی. بچے کا سوال, بچہ ماں سے سوال کر اور اپنے لیے ایک بھی دعا نہیں کی, ایک بھی دعا جناب سیدہ نے اپنے لیے نہیں مانگی, سب کچھ دوسروں کے لیے مانگ. بی بی سیدہ نے کہا, کہا بیٹا پہلے دوسرے پھر ہم. یہ سکھایا جناب سیدہ نے امام حسن علیہ السلام کو اور اپنے بچوں کو. امام حسین نے, بی بی زینب نے, بی بی ام کلثوم نے یہ درس عمل لیا اپنی مادر گرام کہ دعا بھی جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے اپنے لیے نہیں. لیکن جو شخص دوسروں کی فکر میں ہوتا ہے اور اپنی ذات کی فکر میں نہیں ہوتا, اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا اس کی فکر میں ہے. وہ اس کی فکر میں جو سب سے زیادہ توانا, طاقتور, سب سے زیادہ عطا کرنے والا, اور پروردگار عالم کی نگاہ اسی شخص کے اوپر ہوتی ہے جو خود غرض نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی فکر میں ہے. کہ بیوی دعا کر رہی ہیں دوسروں کے لیے. اب ذرا دیکھیے ہمارا اور ان کے طریقوں میں کتنا فرق ہے. معمولاً دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں میں سے شروع ہوتا ہے, خدایا مجھے رزق دے دے. یعنی دعا ہم سے اور مومنین سے اور کل مومنین و مومنات سے نہیں شروع ہوتی بلکہ وہ مفرد سے شروع ہوتی ہے. ہمیں مجھے رزق دے دے, مجھے شفا دے دے, میرے بچے کو شفا دے دے, میرے بچے کامیاب ہو جائیں, میرے بچے امتحانوں میں پاس ہو جائیں, میری آل اولاد کے ساتھ یہ ہو جائے. یہ خود غرضی اور خود محوری. اور جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, جیسے کہ دعا کے بارے میں آیا کہ مومن کی دوسروں کے حق میں دعا زیادہ قبول ہوتی, اسی لیے کلچر ہمیں دیا گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. میری اپنے حق میں شاید دعا قبول نہ ہو لیکن آپ کی میرے حق میں قبول ہو جائے گی. میری دعا میرے حق میں اتنی قبول نہیں ہوگی جتنی میں آپ کے لیے کروں, دوسروں کے حق کی جو ہم نے دعا کی ہے وہ زیادہ قبول ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ ہم دوسروں کی فکر زیادہ کریں اپنی بنے. جناب سیدہ نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھایا اور عمل کر کے دکھایا. بچوں نے یہاں سے سیکھا کہ ماں کیا کرتی کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں. یہی وجہ ہے جب آپ مجلس کے بعد دعا سنتے ہیں تو کل مومنین و مومنات کی دعا, رزق پروردگار سب کو دے, خدایا سب کو خوش رکھے, سب کو غم سے دور رکھے, یہ دعا ہماری ہونی چاہیے. اور آخر میں ہم اگر اپنے لیے دعا کریں, بالکل آخر میں نہ بھی کریں, پروردگار عالم دلوں کے احوال جانتا ہے, خدا اس کے اوپر نظر رکھتا ہے جو زیادہ دوسروں کے لیے دعا کرنے والا ہوتا ہے. دعا مقبول ہوتی ہے ہر اس شخص کی جو خلوص کے ساتھ دعا کر رہا ہوتا ہے. سمیع قلب سے دعا جو مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے. استاد حسین انصاریان بہت زیادہ مشہور معروف نام ہے اخلاقی کتابوں میں, بہت ساری کتابیں ان کی, ایک توبہ آغوش رحمت ہے, گزشتہ سالوں میں میں نے ان کی کتابوں کا حوالہ دیا, بہت خوبصورت کتابیں ہیں. اسی طرح سے ایک کتاب ہے ان کی گھر ایک جنت, اس میں انہوں نے اپنا ہی واقعہ لکھا ہے. ہر مصنف اپنے واقعات اپنی کتابوں میں درج کرتا ہے. یہ تبلیغ کے لیے تبریز گئے تھے. جب تبریز گئے انہوں نے, جس نے ان کو دعوت دی تھی اس شخص سے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں اس گھر میں ٹھہروں گا جو سادہ گھر ہوگا, امیروں کے یہاں نہیں ٹھہروں گا بلکہ فقیروں کے یہاں ٹھہروں گا. یہ انہوں نے شرط رکھی. امیروں سے ہمیشہ ذرا خوف زدہ ہی رہنا چاہیے, نہیں معلوم کہ ان کا مال پاک ہے یا نہیں ہے. اس لیے ان کی شرط یہ تھی کہ میں جہاں ٹھہروں گا وہ غریب گھرانہ ہونا چاہیے. تو جس جگہ پر یہ ٹھہرے تو اس صاحب خانہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے شرط رکھی تھی کہ میں غریب گھرانے میں ٹھہروں گا جس کے پاس زیادہ مال نہ ہو. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, گھر کے بارے میں بتاتے, بس دو کمرے تھے, ایک کمرے میں یہ رہتے تھے, دوسرے کمرے میں وہ صاحب خانہ رہتا تھا, اس کے قریب میں جو ہے مسجد تھی. یہ کہتے ہیں جس کے گھر میں ٹھہرے, گھر والے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمائش کی تھی, بلکہ میں مشہد میں تھا تو میں نے مشہد میں دعا سنی, دعا پڑھتے ہوئے آپ کو سنا, اور دعا جب آپ پڑھ رہے تھے تو مجھ پر بہت رقت طاری ہوئی, اور اس کے بعد میں امام رضا کے ذریعے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا مانگنے لگا کہ پروردگار یہ جس شخص نے دعا مانگی ہے, دعا کی ہے, اس عالم کو جب کبھی تبریز آئے تو مجھے توفیق دے کہ میرے گھر میں ٹھہرے. دعا بس یہ کی, اور اس دعا کے بدلے میں پروردگار عالم نے آپ کو یہاں پہنچایا, اتنا یقین تھا. اور پھر ہی کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا, بچہ تھا, اس وقت میرے والد مجھے ہر سحر کے وقت میں اٹھایا کرتے، 13-14 سال کا تھا اس وقت سے، اور وہ مجھے اٹھا کر یہ کہتے تھے کہ اٹھو، اب سب لوگ اس وقت سو رہے ہیں، اٹھ کر نماز شب پڑھو اور دعا کرو، اس وقت امام حسین علیہ السلام پر گریا کرو. گریا امام حسین علیہ السلام کی یہ عادت جو باپ نے اپنے بیٹے کو ڈالی، سحر خیزی کے وقت میں جگانا، سحر خیزی کروانا، سحر کے وقت بچوں کو اٹھانا اور دعا کے لیے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی پرورش کریں اور اولاد ہماری اہل بیت سے محبت رکھنے والی ہو. تو تین چیزیں جو اہل بیت کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے اپنے بچوں میں منتقل کرنی چاہیے، کہ اللہ کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالی جائے، اہل بیت کی محبت دوسری ڈالی جائے، اور تیسری چیز یہ بہترین تعلیم اور تربیت اپنی اولاد کو ہم دیں. اگر ہم نے دیا، یہ زینبی کردار اس دور حاضر کا ہے، بہت مشکل کام ہے اس وقت یہ تینوں کام کرنا، آسان کام نہیں. اس کام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو صرف کرنا، اور سب سے بڑی بات کہ سب سے زیادہ ہم اپنے اوپر کنٹرول رکھیں. ہمارے بچے جب ہمیں دنیا پرست دیکھیں گے تو دنیا کی محبت ان کے دلوں میں آئے، ہمارے بچے جب ہمیں لاوبالی اور غافل دیکھیں گے تو وہ بھی ایسے ہی بنیں گے، اگر ہمارے بچے ہمیں بد زبان بد کلام دیکھیں گے وہ بھی ایسے ہی بنیں گے، جب ہمارے بچے ہمیں محبتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں بھی محبتیں پیدا نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے میدان میں اترنے کی اور مسلسل عمل کرنے کی توفیق دے. بہت اہمیت ہے نماز کو اول وقت پڑھنے کی، اول وقت نماز پڑھنا. اور کل بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ ہماری منت مرادیں جو ہے وہ صحیح جہت پر جانی چاہیے. ایک چیز ہماری منت مراد کی خرابی ہے، بہت اہم خرابی، کہ ہم سب جو ہے منت مرادیں اکثر دیکھ رہے ہیں کہ غلط طریقے سے مانی جاتی. کیسے منت مراد؟ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے گا، پر محمد والے محمد صلی اللہ علی محمد و محمد و اجل فرج، ذرا ذرا سا اور آگے آ جائے گا، بر محمد و آل محمد صلی
اللہ علی محمد و اجل فرج.
ایران کا ایک جوان تھا، جوانوں میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، بہت سی چیزوں کی دعائیں مانگنی چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ جوانوں میں نماز کا شوق پیدا کرے اور وقت پر نماز پڑھنا، اول وقت نماز پڑھنا، یہ ہمارے جوانوں کا شعار بن جائے، اتنی معرفت جوانوں میں پیدا ہو. ایران کے جوان الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں پر جو نماز کی شان و شوکت ہے، نماز کا کلچر ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے قم میں بھی، مشہد میں بھی، کہ کس طرح سے صفے بھری ہوئی ہوتی ہیں حرم امام رضا کی، اور لوگ دوڑ دوڑ کر نماز جماعت کے لیے ظہر اور عصر مغرب عشاء فجر کوئی بھی ٹائم ہو آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، اور دعا یہی ہوتی ہے پروردگار ہمارے پاکستان میں بھی اور کل مومن مومنات کے درمیان ہر جگہ یہ شوق پیدا ہو. جوان کو بہت شوق تھا، اور ایک مرتبہ وہ سفر کر رہا تھا بس میں جا رہا تھا، تو اول وقت نماز، اذان کا ٹائم ہوا، جیسے ہی اذان ہوئی اس نے بس ڈرائیور سے کہا کہ بس روکو، مجھے نماز پڑھنی ہے. مشہور واقعہ ہے، جب اس نے یہ کہا بس ڈرائیور نے کہا تو صحرا ہے، میں یہاں نہیں روکوں گا، جب کوئی ایسا ریسٹورینٹ کو مسافر خانہ آئے گا جہاں پر نماز کی جگہ ہوں گی جب روکوں گا. اس نے کہا نہیں، ابھی اذان ہوئی ہے، اول وقت ہے، فوراً روکو. یہاں تک کہ وہ مجبور ہوا اس کی سختی سے. تو کبھی کبھار انسان کو سختی سے کہنا اور اصرار سے کہنا بہت ضروری ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے. ہمیں بار بار کہنا اور سختی کے ساتھ کہنا، اس کا اثر ہوتا ہے. اور بالمعروف نہیں از منکر میں یہ بھی ایک شرط. اس نے روکا، کہا ایک بندے نے تھا، پڑھی نماز سب نے اول وقت نماز پڑھی، ایک آدمی نے قدم اٹھایا اور سب نے اچھا عمل کیا. جب واپس آئے تو یہ جو مصنف ہے اس کتاب کا، اول وقت نماز ہے، بہت خوبصورت کتاب، اس میں سارے واقعات حدیثیں اول وقت نماز کے حساب کے. تو اس سے اپنے سوال کیا مصنف نے کہ تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی تھی اتنی نماز پڑھنے کی؟ تو جوان نے کہا کہ میں نے اپنے امام سے وعدہ کیا، امام سے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ اول وقت نماز پڑھوں. تو مصنف کو بہت جستجو ہوئی کہ اس کو امام سے وعدہ کرنے کی توفیق ملی ہے، یقیناً امام سے ملاقات بھی کی ہوگی. پوچھا انہوں نے کہ کیا ماجرا ہے، کیا داستان ہے. اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں بیرون ملک میں تھا اور وہاں پر میری پڑھائی کا آخری سال تھا، آخری سال کا آخری امتحان، اور یہ وہ وقت تھا جس کے اوپر میرا پورا کیریئر منحصر تھا. میں دیہات میں رہتا تھا اور جہاں امتحان تھا جو ہماری یونیورسٹی تھی وہ شہر میں. ہر روز صبح ہم لوگ دیہات سے شہر جایا کرتے تھے. جس دن آخری پیپر تھا جب ہم جا رہے تھے شہر پیپر دینے کے لیے، تو راستے میں بس خراب ہوئی. جب بس خراب ہوئی، وقت بہت کم تھا، تنگ تھا، وقت نکلتا جا رہا تھا اور بس ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، میں بہت پریشان تھا. میں نے حسب عادت جس طرح ہمیشہ ہر مشکل میں دعائے ندوہ مانگ کر امام سے توسل کرتا تھا، امام سے توسل کیا، دعائے ندوہ پڑھی اور امام کو پکارا، مولا میری اس مشکل میں مدد کیجئے، اور اگر میری مشکل آسان ہو گئی تو میں ہمیشہ اول وقت نماز پڑھوں. میں یہ وعدہ کیا کہ منت مانگنے کا بہترین طریقہ، جب کبھی مصیبت آئے کوئی ایسی منت انسان کو ماننی چاہیے جس سے، میں نے کل بھی کہا کہ ہماری کوئی اصلاح نفس کی اس میں ایک سیڑھی، کوئی ایک قدم تو ہم آگے بڑھیں. اسی انہیں منت و مرادوں، انہیں مشکلات کے حل کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. بس اس نے اس وقت وعدہ کیا، کہتا تھوڑی دیر کے بعد ایک ہستی نمودار ہوئے، انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا ہوا. ڈرائیور نے کہا انجن خراب ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. تو انہوں نے بھی انجن کو کھولا اور ایک دو چیزیں اس کے اندر ہلائیں، اور اس کے بعد ڈرائیور نے جب گاڑی اسٹارٹ کی، گاڑی چل پڑی. بس جب بس چل پڑی، سب لوگ بیٹھ گئے اور سب تیار تھے، اس وقت وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو تم نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا، نبھانا بہت ضروری ہے.
حضرت امام زمانہ بلند تر سلوار.
امام ہمیں دیکھتے ہیں، امام سب کچھ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، دیر سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حجاب ہمارا پورا ہے یا کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم باریک بین ہو جائیں. مولا ہمیں جانتے ہیں، دلوں کے احوال سے واقف ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے آ کر بیٹھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، جب دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں یا نہیں، جب دیتے ہیں تو اللہ کی خاطر دیتے ہیں، دیتے ہیں تو محبت کے ساتھ دیتے ہیں، خلوص کے ساتھ دیتے ہیں. ہر چیز دیکھی جاتی ہے، ہر چیز لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر ہر عمل کے اوپر معلم بندے کی توفیق دے، ہم دیکھیں اور امام کو حاضر اور ناظر جانیں. اگر یقینا نہ ہو امام کو حاضر ناظر جان لیں تو پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی درست ہونا شروع ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو باری خرابیاں ہیں وہ بھی صحیح ہونا شروع ہو جائیں. حضران امام، امام فرش عزا پر بھی آتے ہیں اور ہر روز مولا تنہائی میں بیٹھ کر ہی گریا کرتے ہیں، خون کے آنسو امام بہاتے ہیں. امام کیسے بھولے وہ وقت کربلا کا جس میں ان کے جد کو پیاسا غریب الوطن شہید کیا گیا. حضران امام ایک ایک مصیبت بہت بڑی مصیبت، خمسہ مجالے سے اس میں ایک ایک ہستی کا تذکرہ مختصراً کر رہی ہوں. آج دل چاہتا ہے کربلا کے اس عظیم مجاہد کا تذکرہ کیا جائے جس کا سن سب سے چھوٹا، جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے، وزن میں سب سے ہلکا ہے، چھ مہینے کا علی اصغر، کن سلام ہو بی بی ام رباب پر کہ سب بیویاں جانتی تھی کہ کس کے ساتھ کون سی آزمائش ہونے والی ہے، اور جب مدینے سے چلی تھی تو علی اصغر کے چند دن کا سن تھا. علی اصغر اتنے چھوٹے تھے، بی بی ام رباب علی اصغر کو کربلا میں لے کر آ، اور وہ وقت آیا جب صبح سے شام تک قربانیوں کا بازار گرم تھا، سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا سوائے سید الشہداء. امام نے صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. جیسے ہی مولا کی صدا استغاثہ بلند ہوئی، خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، بیویاں شور و شین کر رہی تھی، ہمارا سلام ہو سید الشہداء پر کہ مولا خیموں کی طرف پلٹ کر آئے. آخر وقت تک امام کو اپنی بہنوں کی پرواہ تھی، میرے زندگی میں گریا نہ کرو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے. میرے بعد بہت گریا کرنا ہے اداروں. بس مولا نے سوال کیا, بیویوں نے بتایا, علی اصغر بے چین ہے, علی اصغر رو رہے ہیں. عزادارا نے امام علی اصغر کو مولا نے گود میں لیا. ایک مرتبہ امام کیا دیکھتے کہ بیوی ام رباب بڑی حسرت ہو یہاں سے بچے کو دیکھ رہی, امام باہر جانا چاہتے, بیوی ام رباب بچے کو مسلسل دیکھ رہی. مولا پوچھتے بچے کو کیوں ایسے دیکھتے ہو, امام سے کہتے ہیں مولا دیکھ رہی ہوں کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا, اپنے بچے کو آخری مرتبہ دیکھ لوں. عزادارا نے امام نے کہا, اے ام رباب اس بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں. یا عزاداروں بس مولا بچے کو لے کر مقتل میں آئے, ملائین کے درمیان کھڑے ہیں امام. میں نہیں جانتی کہ امام نے اپنی زبان سے سوال آپ کیا, یعنی اصغر نے اپنی ایٹھی ہوئی زبان کو خوش ہونٹوں پر پھیرا. تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ سب رونے لگے, تمام ملائین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ وہ وقت ہے جس وقت سرملا نے کہا, مجھے عمر سعد نے کہا, فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پروردگار ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما, دعوت ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اس فرش ازا کے تصدق میں بخش دے. بار الہ بحق محمد و آل محمد, جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں پروردگار, جو جو پریشان حال ہیں, مسترب ہیں, غمگین ہیں, انہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. پروردگارا جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو خیر الرازقین ہے, انہیں رزق وافر و حلال عنایت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد, جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں, خصوصاً وہ لوگ جو کینسر میں مبتلا ہیں, جو لوگ التماس سے دعا کہتے ہیں, حاضرین محفل میں جو مریض ہوں, کل مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد, کل مومنین و مومنات کو حج و زیارت کی توفیق نصیب فرما. بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام ایران کی زیارات سے کل مومنین مومنات کو فیض یاب فرما. خدایا جو لوگ جا چکے ہیں بار بار جانے کی توفیق نصیب. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں خصوصاً عزاداران امام حسین علیہ السلام کے جسموں میں طاقت و توانائی پیدا کر دے, ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. خداوندہ جو علم کی تلاش میں انہیں علم نافع سے مزین فرما. بار الہ صاحبان علم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو جو مومنین مومنات ظلم کا شکار ہوئے ہیں لبنان میں, فلسطین میں, عراق میں, یمن میں, کربلا میں اس سال جو شہید ہوئے ہیں, پاکستان میں یوم عاشورہ اور جہلم کے دن جو شہداء, ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بار الہ جو زخمی ہوئے انہیں شفاء کامل واجل عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات مختلف دنیا کے گوشہ و کنار میں امام کا انتظار کر رہے ہیں, ہم سب کو امام کے انتظار میں متحد کر دیں. خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے. ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دیں. پروردگارہ جب مولا تشریف لائیں تو ہم سب کو ان کی صدا پر لبیک کہنے والوں میں شامل. ہر ماں کو ایسی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کرے گی امام کے ظہور میں, ان کے ظہور سے پہلے اور امام کے ظہور کے بعد امام کے یاور و انصار میں شامل ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.
بہت بہت